बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں، تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی 26-27 تک کی آیات، قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم سیکھو کیونکہ علم ہی مومن کا حقیقی دوست ہے، بردباری اس کی وزیر، عقل اس کی رہنما، اور عمل اس کا سرپرست ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں. عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید. آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. غزہ پر ایک بار پھر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی. غزہ کی زمینی جنگ میں فلسطینی مجاہدین کا صہیونی فوج پر بڑا حملہ، اسرائیلی ٹینک اور متعدد گاڑیاں تباہ. اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم، پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. آغاز غزہ سے. صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ملت فلسطین کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 19 فلسطینیوں کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر دیا. صہیونی فوجیوں نے مغربی رفا میں ایک فلسطینی کے گھر کو حملے کا نشانہ بنایا اور 15 افراد کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر دیا. مرکزی غزہ پٹی کے المغازی کیمپ پر گولہ باری میں بھی 4 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ میں وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی جرائم کے نتیجے میں غزہ میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 23,210 ہو گئی ہے. وزارت صحت نے صہیونی حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 59,167 بتائی ہے. صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات انتہائی کشیدہ رہی اور واشنگٹن کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو ہے. صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر نے، کہ جو معمول کے مطابق ملاقات کے بعد ہمیشہ ایک بیان جاری کرتا ہے، اس بار کوئی بیان جاری نہیں کیا، اور یہ اقدام تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات گہرے ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ جو بائیڈن حکومت کی جانب سے شمالی غزہ کی پٹی کے باشندوں کی ان کے گھروں کی واپسی کی امریکی درخواست کے سبب امریکی فریق اور صہیونی حکومت کے درمیان شدید تنازعہ پیدا ہو گیا ہے. صہیونی نشریاتی ادارے کان نے اس بارے میں مزید کہا ہے کہ امریکی حکومت کے ساتھ اختلاف بہت واضح ہے، کیونکہ اسرائیل شمالی غزہ کے باشندوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے کے خلاف ہے. حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر وسیع میزائل حملے کیے ہیں. حزب اللہ لبنان کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی ٹھکانوں پر میزائل حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجنے لگے. اسی سلسلے میں حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے ایڈمٹ چھاؤنی کے نزدیک سینی فوج کے ٹھکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے جو اپنے ٹھیک نشانوں پر لگے ہیں. حزب اللہ لبنان نے اسی طرح ایک اور بیان میں رئیسات القرن پر بھی متعدد میزائل داغے جانے کی خبر دی ہے. تحریک استقامت فلسطین کے جوابی حملوں میں سینی فوج کا ایک ٹینک اور ایک فوجی گاڑی تباہ اور 6 سینی فوجی ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے. حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں سینی فوج کا ایک مرکاوا ٹینک یاسین 105 قسم کے میزائل کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. القسام بریگیڈ نے بتایا ہے کہ اس کے جوانوں نے اسی طرح خان یونس کے مشرق میں واقع بنی سہیلہ نامی علاقے میں سینی فوجیوں کے ایک دستے پر بموں سے حملہ کیا جس میں سبھی سینی فوجی ہلاک یا زخمی ہو گئے. دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے بھی اعلان کیا ہے کہ مرکزی غزہ میں البریج کیمپ کے مشرق میں سینی حکومت کی ایک فوجی گاڑی کو راکٹ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا. ادھر اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ سینی فوج کی گولانی بریگیڈ کی 12ویں بٹالین کا کمانڈر میجر سیفی شعیوب جس نے غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے گھر کے اندر اپنی تصویر کھنچوائی تھی فلسطینی تحریک استقامت کے جوانوں کے ساتھ لڑائی میں ہلاک ہو گیا. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا. پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. عدالت عالیہ کے جج جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی. پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواست گزاروں الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلا کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا. واضح رہے کہ کیس میں الیکشن کمیشن سمیت 15 فریقین ہیں. گزشتہ روز صرف الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہوئے. آج 14 فریقین میں سے 6 فریقین کے وکلا نے دلائل دیے. 8 فریقین یا ان کے وکلا عدالت میں پیش نہ ہو سکے. یاد رہے کہ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان واپس لے لیا تھا. 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا تھا. بعد ازاں 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم انتنا کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے موقف سنے بغیر پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع جاری کرنے پر اعتراض کیا تھا. 2 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست سے سماعت کے لیے مقرر کر دی تھی. 3 جنوری کو بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اپنا حکم امتناع واپس لے لیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے سے اور بیرسٹر گوہر خان پارٹی چیئرمین شپ سے محروم ہو گئے تھے. ہندوستان کے شہر احمد آباد کے گاندھی نگر میں وائبرنٹ گجرات گلوبل سمٹ کا آغاز ہو گیا، جس میں دنیا کے 5 ملکوں کے سربراہان مملکت سمیت متعدد ملکوں کے حکام اور مندوبین نے شرکت کی. اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زائد آل نہیان، جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم فیالا اور موزامبک کے صدر نیوسی سمیت 5 ملکوں کے سربراہان موجود تھے. اس سمٹ میں 34 ممالک اور 16 بین الاقوامی ادارے شریک ہیں. اس بین الاقوامی سمٹ کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان آئندہ چند برسوں میں دنیا کی 3 بڑی اقتصادی طاقتوں میں شامل ہو جائے گا. مرکزی حکومت کے بعد اب اتر پردیش حکومت نے بھی مدارس کا مشاہرہ روک دیا ہے. لکھنؤ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش حکومت نے مدارس کے اساتذہ کا مشاہرہ روک دیا. اس سے پہلے مرکزی حکومت نے بھی مدارس کے مشاہرے پر روک لگا دی تھی. پہلے مرکزی حکومت نے مدارس کے اساتذہ کا مشاہرہ روک دیا تھا اور اب یوگی حکومت نے بھی اس پر روک لگا دی ہے. نیوز پورٹل آج تک کی رپورٹ کے مطابق اب مرکزی اور ریاست اتر پردیش کی حکومت کی طرف سے مدارس کے اساتذہ کو کوئی مشاہرہ یا اعزازیہ نہیں دیا جائے گا. اطلاعات کے مطابق اس فیصلے کے بعد مدارس کے تقریباً 25,000 اساتذہ کا اعزازیہ ختم ہو گیا ہے۔ صہیونی ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ جنگ اسرائیل کو 20 سال پیچھے لے گئی۔ صہیونی حکومت کے سینئر ماہرین اقتصادیات نے القدس کی عبرانی یونیورسٹی میں ایک ویبینار میں غیر ملکیوں کی اسرائیل میں سرمایہ کاری سے ہچکچاہٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی معیشت کو جنگی اخراجات کے سائے میں 20 سال پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق، ہم ماہ بہ ماہ مزید حیران ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم جنگ کے لیے تقریباً 200 بلین شیکل یعنی $54 بلین کی لاگت تک پہنچ جائیں گے، جبکہ ہم ابھی بھی راستے میں ہیں۔ اسرائیلی اداروں کے نظریے اور دوسروں کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سینئر صہیونی ماہر اقتصادیات رینات اشکنزاری نے کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی نظر میں ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات میں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ صہیونی ماہرین اقتصادیات غزہ کے لیے جنگ کے بعد کے آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں اور موجودہ اشاروں میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسرائیل کی معیشت کا بحران عارضی نہیں ہے بلکہ طویل مدتی ہوگا۔ امریکی بحری جارحیت کے پہلے جواب کے تحت یمنی فوج نے ایک امریکی جہاز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کی اطلاع دی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری کا کہنا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے ایک امریکی بحری جہاز کو، جو صہیونی حکومت کی حمایت کر رہا تھا، بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس امریکی جہاز کو یمن کی بحریہ فوج کے میزائل اور ڈرون یونٹ کے مشترکہ آپریشن کے دوران نشانہ بنایا گیا اور یہ ہماری بحریہ کے خلاف امریکی دشمن کی حالیہ جارحیت کا پہلا جواب ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس بات پر زور دیا کہ یمن کی مسلح افواج ملک، قوم اور امت اسلامیہ کے جائز دفاع کے دائرے میں رہتے ہوئے دشمنوں کے تمام خطرات سے صحیح طریقے سے نمٹنے میں کبھی بھی دریغ نہیں کرے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی
کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز تو اب سماعت فرمائیں پروگرام کلام نور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے
کلام نور
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
جو کچھ اس میں لکھا سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے
کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے
جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ واقعہ کی 57-62 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو سامن گزشتہ آیتوں میں قیامت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اب ان آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت فرماتی ہے کیا تم لوگوں نے اپنی خلقت میں خداوند عالم کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے؟ بس کس طرح سے اپنی دوبارہ خلقت کو غیر ممکن قرار دے رہے ہو؟ تمہارے علاوہ تم خود اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تم نے تو صرف اپنے نطفے کو ان کی ماں کے رحم میں ڈالا ہے اور بس، اور تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ 9 مہینے تک رحم مادر میں کس قدر تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں؟ کیا یہ ایک معمولی سے نطفے کو ایک انسان کامل میں تبدیل کرنا تمہارا کام ہے؟ اور کیا ان تمام مراحل میں تم نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دوسری جانب، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے اندر اتنی قدرت و توانائی پیدا ہوئی ہے کہ اپنی موت کو آنے سے روک دے اور راہ فرار اختیار کر جائے؟ تمہاری موت و حیات تو خود تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی تم اپنے ارادہ و اختیار سے اس دنیا میں آئے ہو، اور نہ خود اپنے اختیار سے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ جب تک تم کسی بھی طرح سے ان امور میں نہ شریک ہی ہو اور نہ ہی اختیار رکھتے ہو، تو پھر کس طرح سے اپنی دوسری خلقت کے بارے میں شک کر رہے ہو؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطری، عقلی اور منطقی سوالات کے ذریعے ہم خداوند عالم اور قیامت کے منکروں کے مردہ ضمیروں کو بیدار کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے جواب تک پہنچ جائیں اور حق کو قبول کر لیں۔ مخالفین کے شبہات اور شک و تردید کے مقابلے میں قرآن کریم کا طریقہ عقلی اور منطقی دلائل سے استفادہ کرنا ہے، نہ کہ توہین، استہزاء اور برا بھلا کہنا۔ انسان کی موت و حیات خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ انسان کو پیدا کرنے میں اور نہ ہی اس کو موت کی وادی میں بھیجنے میں کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور موت دینے والا خداوند عالم ہے۔ کوئی بھی شخص موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ اس پر تقدیر الہی غالب ہے۔ البتہ موت بھی تمام چیزوں کی طرح حکمت اور حساب و کتاب کی بنیاد پر ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 63 سے 67 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ سامن، قرآن کریم کی آیتیں فطرت میں خداوند عالم کی قدرت و توانائی کے ایک اور نمونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، زمین میں پھول، پودے اور درختوں کا اگانا تمہارا کام ہے یا خدا کا؟ کیا تم اس دانے کو جسے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے زمین کے قلب میں بوتے ہو، اور جو پانی خداوند عالم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس سے سچائی کرتے ہو؟ دوسری جانب، ان پودوں پر سورج کا نور اور حرارت پہنچتی ہے، اور ان تمام عوامل کے توسط سے دانے کے رشد کرنے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ مٹی، پانی، نور اور حرارت تمہاری طرف سے ہیں یا خداوند عالم کی جانب سے؟ اسی طرح سے دانا ایک طرف زمین کے اندر رشد و نمو کرتا ہے، تو دوسری جانب زمین کے پیٹ کو چاک کر کے اوپر نکلتا ہے اور پھر بڑھتا رہتا ہے۔ تو کیا اس دانے کو تم نے یہ تمام خصوصیتیں دی ہیں یا خداوند عالم نے؟ اگر خداوند عالم ان عوامل میں سے کسی ایک کو سلب کر لے اور پودا سوکھ کر بے وقت ہو جائے، تو تم کس طرح سے اسے سرسبز اور پربار کرو گے؟ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی قدرت کہ جو دنیا میں ایک دانے کی زمین کے اندر پرورش کرتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کر سرسبز سبزیاں اگاتی ہے، وہی خدا قیامت میں ایک مردہ انسان کے معمولی سے بچے ہوئے ذرے سے اسے زندہ کر سکتا ہے۔ انسان کا عمل اور کام خلقت کے لیے زمینہ ساز ہیں۔ کبھی وہ ایک نطفے کی رحم میں پرورش کرتا ہے، تو کبھی ایک دانے کو زمین کے اندر رکھ کر۔ مگر جس نے اس نو مولود کو پیدا کیا ہے اور پودوں کی پرورش کرتا ہے، وہ صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 68 سے 74 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے اب آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ سامن، یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں، کیا دریاؤں اور سمندروں کے اوپر بادلوں کا قرار دینا اور ہواؤں کا سرعت کے ساتھ چلنا کہ جو بادلوں کو اڑا کر زمین کے مختلف علاقوں میں لے جاتی ہیں، تو کیا یہ تمام کام انسانوں کا ہے اور وہ انجام دیتے ہیں؟ اگر چند برسوں تک بارش کا سلسلہ رک جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ خود تم پیاس کی شدت سے مر جاؤ گے اور خود تمہارے مویشی اور درخت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یا پانی تو برسے مگر دریا کے پانی کی طرح تلخ و کھارا ہو تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر بارش کا نزول نہ ہو تو پیڑ پودے نہیں اگیں گے، تو تم کیسے اس سے حاصل ہونے والی چیزوں سے استفادہ کرو گے؟ یا پیڑ کی لکڑی سے کس طرح سے ضرورت کے مختلف سامان بناؤ گے اور اس کو جلانے کے کام میں لاؤ گے کہ جو شعلہ ور ہوتی ہے اور مسافروں کے لیے اجالے اور گرمی کا سامان فراہم کرتی ہے، اور یہ خداوند عالم کی قدرت کاملہ کو یاد کرنے کا باعث بنتی ہے۔
سامعین، ان آیات الہیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاروں عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ سب کے سب خداوند عالم کے فرمان کے تابع اور خداوند عالم کی شناخت اور اس کی قدرت کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ پانی کی خلقت کے بارے میں غور و فکر اور مخلوقات کے زندہ رکھنے میں اس کے اہم کردار کی جانب توجہ، بادلوں کے کام اور ہوا کے ذریعے زمین کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونا، اسی طرح بارش کا برسنا، یہ سب کے سب انسان کو خداوند عالم کی یاد کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کے اندر شکریہ ادا کرنے کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ درخت پانی اور مٹی سے وجود میں آتے ہیں اور درخت کی لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں اور انسانوں کو حرارت و گرمی عطا کرتی ہیں، اور یہ خداوند عالم کی قدرت و توانائی کی اہم نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ خداوند عالم کا ذکر کر کے اسے ہر طرح کے عجز و ناتوانی اور جہالت سے منزہ جانے، تاکہ قیامت کے رونما ہونے میں پروردگار عالم کی قدرت و توانائی میں شک و تردید سے دوچار نہ ہو۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر. اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دعا.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اثیری کا صدقہ. کبھی آئے نغموں کا کوہ گرو.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ. بلکہ مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے، جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے. مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خوش شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے. مذہب ایک عقلی ضرورت ہے اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی. اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں، اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو. انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے، اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے۔ مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو، مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے۔ مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو، وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب، کریم پور، جلال پور، امبیڈکر نگر، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں، اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھونکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر سطح آب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بادبان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے, پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی. باٹلی اور اس کے ملا ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں. ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے. وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی. ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے. ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کے دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی, اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی. یہ اچھا شگون نہیں تھا. مچھلی اوپر آ رہی تھی, اب زندگی اور موت کا سوال تھا. ملا اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں. پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا. ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی. خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا. جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا, لیکن دو ملاح غائب تھے, جن میں سے ایک جیمز باٹلی تھا. جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا. اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری. ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا, پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے. گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا, لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے ہزاروں ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا. اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں. یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں. رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدہ اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو. چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا. اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے, اور پھر جلد ہی انہوں نے گم شدہ ملاح جیمز باٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا. وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا, لیکن ابھی زندہ تھا. ڈاکٹر نے حکم دیا کہ باٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے. باٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہزیان میں آل فال بکنے لگا. اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا, جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے. باٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے. پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا. اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا. سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا. جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا. ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں. اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے, اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا. کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا. وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا. اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی, اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا. اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی. دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے. وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے, اور آخر میں لکھا ہے جیمز باٹلی 1870 سے 1909 تک یونس ثانی.
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على مساعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری، اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ۔ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔